بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعرات ہے، اس فند کی 4 فروری کی 23 اور شعبان المعظم کی 2 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام انداز جہان۔ اس کے بعد آپ سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام کلام نور، اور اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. تو قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. سامعین، آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ بغداد میں عراقی صدر عبداللطیف رشید سے ملاقات کی، جس میں عراقی صدر نے بغداد تہران تعلقات کو پہلے سے زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس لے لیا ہے. اور ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے چین کے بارے میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان کو فوج کی توہین قرار دیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ بغداد میں عراقی صدر عبداللطیف رشید سے ملاقات کی، جس میں عراقی صدر نے بغداد تہران تعلقات کو پہلے سے زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے. عراقی صدر نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں ایران کا دورہ کرنے کے لیے صدر رئیسی کی دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بغداد اور تہران کے تعلقات تمام شعبوں میں انتہائی مضبوط اور مستحکم ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران اور بغداد کے تعلقات صرف حکومتی سطح پر مثالی نہیں ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے عوام کے گہرے رشتوں نے تمام شعبوں میں تعلقات کو غیر معمولی بنا دیا ہے. اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سفارتی طریقے سے مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے، اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ایک جامع اور اچھے اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ گفتگو کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عراقی حکومت نے ایران مخالف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے سلسلے میں مثبت اور تعمیری اقدامات انجام دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران آج بھی اپنے ریڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن امریکی حکام کی طرف سے متضاد بیانات پیغامات موصول ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ نے یورپی یونین پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے عالمی معاہدوں اور بین الاقوامی حقوق کو پاؤں تلے روندا ہے، انہیں دوسرے ممالک کو انسانیت کا درس دینے کا حق حاصل نہیں ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ایران برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کے باشندوں کو بلا وجہ گرفتار کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے ایرانی نژاد یورپی باشندوں کو سیاسی اہداف کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے، جس پر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے جوزف بوریل کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض یورپی ممالک نے عالمی قوانین اور معاہدوں کو پاؤں تلے رون ڈالا اور انسانی حقوق کا مضحکہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی حالت میں ان ممالک کو یہ حق حاصل نہیں اور نہ ہی ان میں اس بات کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ انسانی حقوق اور اس کے اصول پر اظہار خیال کریں۔ ناصر کنعانی نے کہا کہ بعض یورپی ممالک نے اپنی ایجاد کردہ غیر قانونی پابندیوں کے تحت بڑی تعداد میں ایرانی شہریوں کو گرفتار اور ان پر بے بنیاد الزامات عائد کر کے انہیں طویل المدت قید یا پھر ایران دشمن ممالک کے حوالے کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان یورپی حکومتوں نے عالمی معاہدوں اور قوانین کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے ممالک کے غیر منصفانہ سیاسی اور عدالتی فیصلوں کو دیگر ممالک کے شہریوں اور اداروں پر مسلط کیا ہے اور مکاری کے ساتھ دوسرے ممالک کو ان فیصلوں پر عمل درآمد کی ہدایت بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا بخوبی علم ہے، جس پر ملک کے قوانین کا پاس رکھتے ہوئے عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ ناصر کنعانی نے کہا کہ یورپی حکومتوں کو تجویز دی جاتی ہے کہ اپنے غیر معمول جارحانہ انداز اور پروپیگنڈوں کے بجائے عالمی قوانین کے پیش نظر کم از کم اپنے ہی پیش کردہ بعض اصولوں پر عمل کریں۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل کنعانی نے سابق امریکی صدر کے اس اعتراف کا حوالہ دیتے ہوئے کہ واشنگٹن نے مغربی ایشیا میں $7 ٹریلین خرچ کیے ہیں کہا کہ اس ایران کا اسلامی جمہوری نظام اور اسلامی انقلاب کی ثقافت ہی امریکہ کی سرمایہ کاری کی ناکامی اور شکست کا باعث بنی ہے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر نے مجلس خبرگان رہبری کے اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام دشمن طاقتوں اور ان میں سر فہرست امریکہ اور صہیونی حکومت کی تمام تر دشمنیوں اور عداوتوں کے باوجود اسلامی انقلاب اپنا راستہ پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے علاقے کے بعض ملکوں کے تعاون سے امریکیوں کی اسٹریٹجی میں لائی گئی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں داعش جیسے خطرناک گروہوں کے وجود میں آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ استقامتی محاذ کے متوازی داعش جیسے گروہ کا انحرافی ماڈل تیار کیا گیا، جس میں یہ توانائی بھی پیدا کر دی گئی کہ وہ علاقے کے حالات کو امریکیوں کی مرضی کے مطابق بدل دے۔ لیکن سردار جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں نے جو در حقیقت استقامت اور اسلامی انقلاب کا حقیقی چہرہ تھے، اس بڑی اور گہری سازش کو ناکام بنا دیا۔ سپاہ قدس کے کمانڈر نے کہا کہ استقامت کی ثقافت اسلام کی حقیقی تعلیمات اور مفاہیم سے عبارت ہے، اور استقامت کی اسی ثقافت نے آج ایک عالمی حقیقت کی حیثیت سے تسلط پسند قوتوں کو للکارا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے آج خود نوٹس لے لیا، جس کی سماعت کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ اس لارجر بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ 9 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے وزیراعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس کو ڈرامہ اور مگر مچھ کے آنسو قرار دیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے ذمہ دار میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 ماہ سے حکومت نے پاکستان سے جو کیا وہ دشمن بھی نہیں کرتا ہے، آج میری حکومت کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ آج پیٹرول ڈیزل میرے 200 روپیہ زیادہ مہنگا ہے، وزیراعظم سرکاری زمینیں بیچنے کا ڈرامہ نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان میں 50 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ امید تھی کہ وزیراعظم 30 سال کا چوری شدہ پیسہ واپس لانے کا اعلان کریں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میرے دور میں ڈالر کی تاریخی آمد ہوئی، ہم نے 50 لاکھ نوکریاں لوگوں کو دیں، وزیراعظم چوری شدہ پیسے کا آدھا بھی واپس لے آئیں تو مہنگائی ختم ہو جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ شہباز شریف، آصف زرداری اور بیرونی طاقتوں نے مل کر میری حکومت گرائی، آپ نے آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، جبکہ شہباز شریف نے قوم سے کہا کہ مزید مہنگائی آئے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے، قوم سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، جنگل کا قانون نہ ہو۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے چین کے بارے میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان کو فوج کی توہین قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے ترجمان سپریا شری نیت نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کے تعلق سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا بیان تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا بیان بقول ان کے فوجی حوصلہ شکنی کے مترادف ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں پاکستان کے سیاسی اور سیکیورٹی بحران کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی صاحب، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں پاکستان کے کسی سیاستداں یا سیاسی تجزیہ نگار سے رابطہ برقرار ہو جائے۔ گلشن عباس نقوی صاحب یہاں تہران اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نقوی صاحب اسٹوڈیو میں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی شکریہ آپ کا۔
جی سردار نزاکت صاحب سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے پہلے انہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سردار نزاکت صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی نزاکت صاحب، ہماری گفتگو کا دو حصہ ہے، ایک سیکورٹی سے متعلق حالات ہیں اور دوسرا جو سیاسی بحران ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں، بظاہر تو امن و امان پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر مینٹین ہے اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، لیکن یہاں پہ امن و امان کے حوالے سے کوئی غیر یقینی صورتحال، آپ کو پتا ہے کہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جی،
کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی انفارچونیٹلی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جس طرح کراچی کے پی او آفس پہ حملہ ہوا جی، کراچی پولیس چیف کے آفس پہ، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، رینجرز نے، پولیس نے، اور جی، سب نے مل کے جس طرح اس کا مقابلہ کیا ہے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا ہماری حکومت ہو یا ہمارے پاکستان کے لوگ ہوں، اس کے لیے پوری طرح سے ہم لوگ تیار ہیں کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر بد امنی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، لا اینڈ آرڈر کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کلاشن کوف کی اور گولی کی زبان میں بات کرے گا، تو اس کو اسی طرح اسی سختی سے اس کو نپٹا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیریس قسم کے تھریٹ موجود ہیں، اور اس میں اس سے یہ ہم اس سے کوئی بات خارج از امکان نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کسی طرح کا بھی کوئی انسیڈنٹ اللہ نہ کرے کہ ہو۔
جی سردار صاحب، دیکھیے آپ نے بات کہی کہ پولیس نے بہت ہی اچھی طرح مقابلہ کیا، یقیناً پولیس اور سیکیورٹی دستے دہشت گردوں کا مقابلہ تو کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دہشت گردانہ جو گروہ ہیں، دہشت گرد گروہ ہیں، ان کے عزائم بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان کی موجودہ حکومت کی طرف انگشت نمائی کی تھی. اس کے بعد پاک افغان سرحد پر بھی بتایا جاتا ہے کہ کشیدگی پیدا ہو گئی. اس وقت دونوں ملکوں کی سرحد پر حالات کیا ہیں؟
دیکھیں, ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان کے اندر ہمارے پاکستان کی تمام ہماری پولیٹیکل فورسز نے پاکستان کی تمام فورسز نے یہ طے کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک آپریشن کلین اپ ہو اور ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی ہے اس سے باہر آ کے کام کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4.5 سال میں جو پاکستان کے اندر حکومت تھی اس نے وہی پرانی روش کو برقرار رکھا اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات کی اور پھر وہ پک اینڈ چوز کی جو پالیسی تھی, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو پالیسی تھی اس کو بھی کنٹینیو کیا. اس کی وجہ سے ہماری جو کلیئرٹی تھی دہشت گردوں اور انتاب صندوق کے بارے میں اس میں کافی چیزیں ہماری ڈسٹرب ہوئی ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو جس طرح کے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیے اپنی حکومت کے اندر اور حکومت میں آنے سے پہلے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہم اس طرح سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے میں ناکام ہوئے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر پاکستان کے اندر سے دہشت گردی اور انتاب صندوق کو ختم کرنا ہے تو پھر یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, گڈ دہشت گرد اور بیڈ دہشت گرد سے باہر نکل کے ہمیں آپریشن کلین اپ کرنا پڑے گا اور ہماری مکمل طور پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پڑے گا اور اس میں ہمارا انٹیلیجنس کا سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی افغانستان کے اندر کچھ ایسی فورسز کا انفلوئنس موجود ہے جو پاکستان مخالف ہیں اور پاکستان کو پاکستان کے اندر بدامنی اور ڈسٹربینس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہمیں اپنی آرم فورسز کے اوپر, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر پوری طرح سے ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو پوری طرح سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس کو مینٹین بھی کریں گے اور دہشت گردوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ان کو شکست کا سامنا ہوگا.
بہت بہت شکریہ جناب, لائن پہ رہیے گا, ہم دوبارہ آئیں گے. نقوی صاحب, پاکستان کے جو امن و امان کی صورتحال ہے, دہشت گردانہ حملے ہیں, بدامنی کی جو کیفیت پائی جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے دعوت دی. تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میرا جہاں تک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قلع کما کرنے کے لیے, پوری طرح پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے, یہ جو ہم وقتی طور پر کچھ کارروائیاں, کچھ آپریشن انجام دیتے ہیں, یہ ناکافی ہیں, یہ کافی نہیں ہیں. بلکہ اس کے لیے ایک تو یہ کارروائیاں جو جاری ہیں, جو فوج نے بھی پہلے ایک ایکشن پلان جامع بنایا تھا اور اس کا بہت اچھا نتیجہ بھی نکلا, بہت سارے دہشت گرد جو تھے وہ مارے گئے پاکستان میں اور دہشت گردی میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی. تو یہ حکومت کی طرف سے جو ہے, کوئی کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو, میرا کسی خاص کوئی پارٹی میرے مد نظر نہیں ہے, بلکہ پاکستان میں امن قائم ہونا چاہیے, بدامنی جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا اس پر عمل درآمد کیا گیا تو اس کے اچھے نتائج نکلے اور اس طرح کے جو پلان ہیں وہ ہونے چاہیے جس میں سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ حصہ لیں اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس طرح کے اقدامات انجام دینا بھی کافی نہیں ہے, چونکہ یہ بھی ہوتے ہیں, ایک محدود زمانے کے لیے ہوتے ہیں, اس کے بعد رک جاتے ہیں, پھر دوبارہ دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا لیتی ہے, دہشت گرد جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک خود پاکستان کے اندر جو ہے ایک انتہا پسندی کی سوچ جو ہے وہ پائی جاتی ہے, ایسے مدارس وہاں پر موجود ہیں کہ جو اس طرح کے متعصبانہ جو تعصب پر مبنی جو رویے ہیں ان کو تقویت پہنچاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک یہ رہیں گی تب تک پاکستان میں بدامنی جو ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. ممکن ہے وہ دب جائے کسی حد تک لیکن اس کے خاتمے کے لیے بہت وسیع پیمانے پر اقدامات کی ضرورت ہے. ایک تو خود یہی مسئلہ ہے کہ انتہا پسندی اور ایسی سوچ کے جو دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی سوچ, عدم برداشت کی سوچ جو پاکستان میں پائی جاتی ہے
اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سردار صاحب آپ لائن پہ ہیں؟
جی بالکل لائن.
سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, اور سمجھا بھی یہ جا رہا تھا کہ کم سے کم یہ حکومت یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کم سے کم عوام کو معیشتی بحران اور معاشی مسائل سے نجات دلا دے گی. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ معیشتی مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دو منٹ کا وقت رہ گیا ہمارے پاس, دو منٹ سے کم.
پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے, جو عمران خان کی وجہ سے اور شاہ محمود قریشی کی وجہ سے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن خراب ہوئے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین راہل بھٹو زرداری کی وجہ سے وہ تمام انٹرنیشنل ریلیشن بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جو کلائمیٹ کانفرنس ہوئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین راہل بھٹو زرداری کی وجہ سے پوری دنیا نے 11 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ کی ہے, اور ہم تو جو ہماری سائڈ ہے, جو ہمارے حصے میں چیزیں ہیں,
جی 50 سیکنڈ کا وقت رہ گیا, جی
کوشش کریں گے اس کو بہتری کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگین میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں کا, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت اپنی سوچ کو بالا تر و بالا تاک رکھ کے پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں, اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران اور اپوزیشن جماعتیں ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ساتھ مل کے بیٹھے تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے سکے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہرحال اس میں دو رائے نہیں کہ جب ملک کی سالمیت اور ملک کی خود مختاری خطرے میں ہو, کہ ملک کے جو سیاسی ادارے ہیں وہ خود مختاری کے ساتھ فیصلے کرنے سے قاصر ہوں, تو ایسی صورت میں حکمراں اور حزب اختلاف جتنی بھی پارٹیاں ہیں, جتنی بھی جماعتیں ہیں, ان کو جماعتی اہداف سے بالا تر ہو کر ملکی اہداف کے لیے بہرحال ایک پلیٹ فارم پانا چاہیے, متحد ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ حسین اتفاق کب دیکھنے کو ملتا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنے ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چرا چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, کس نے شعورِ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور. عزیز سامعین، قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زاریات سے کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ قاف کی مختصر و آسان تفسیر بیان کی تھی، آج کے پروگرام سے ہم سورہ زاریات کی آسان و مختصر تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اور اس کی آیتوں کا موضوع مبدأ و معاد، کائنات میں خداوند عالم کی نشانیاں، بعض پیغمبروں کی داستانیں اور منحرف و گمراہ قوموں کے حالات کے بارے میں ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز سورہ زاریات کی 1 سے 6 تک کی آیتوں کی تلاوت سے۔ اپنے قلوب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں، ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ
لَوَاقِعَ۔ ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں، پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہیں، پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہیں، تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہی سچ ہے، اور جزا و سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ عزیز سامعین، یہ سورہ بھی قرآن کریم کے بعض دوسرے سوروں کی طرح متعدد قسم کے ذریعے شروع ہوتی ہیں۔ فطری اشیاء کی قسم جیسے بادل اور ہوا کہ جو بارش کے نازل ہونے، پیڑ پودوں کے اگنے اور انسانوں کی زمین کے مختلف علاقوں میں انسانی زندگی کے پھیلنے کا باعث ہیں۔ قسم ہے ان کشتیوں کی جو پشتیاب پر سوار ہو کر ہوا کے سہارے مسافروں اور سامانوں کو ایک جگہ سے دوسرے مقامات پر منتقل کرتی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو پوری کائنات میں تمام انسانوں کی رزق تقسیم کرنے والے ہیں۔
سامعین، بے شک انسانوں، حیوانوں اور پیڑ پودوں کی زندگیاں بارش کے مرہونے منت ہیں، اسی طرح ہوائیں بادلوں کو جا بجا کرنے، ہوا کے معتدل ہونے اور پودوں کے ایک دوسرے سے لقا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح کشتیاں بھی انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ درحقیقت اشیاء کو جا بجا کرنے اور سنگین سامان کو اٹھانے کے لیے وسیع ترین اور آسان ترین راہ سمندری راستے ہیں۔ بے شک قرآن کریم کی یہ قسمیں انسانوں کی زندگی کو چلانے میں خدا
خداوند عالم کی تدبیر اور اس کی قدرت و توانائی کو بیان کرتی ہیں، تاکہ قیامت کا انکار کرنے والے یہ جان لیں کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا اور ان کے لیے ہدف و مقصد قرار دیا ہے، وہ بھی ایسا مقصد کہ جو موت کے بعد اس کائنات میں ثابت ہوگا، اور پیغمبروں کے ذریعے پوری تاریخ میں یہ وعدہ دیا گیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قدرتی مظاہر کی قسم جیسے بادل، ہوا اور بارش انسان کو کائنات کے قوانین کو کشف کرنے اور ان پر حاکم تدبیروں کو ظاہر کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ان قدرتی مظاہر کی شناخت اور ان پر حاکم قوانین خدا شناسی کے لیے مقدمہ ہیں۔ خداوند عالم مادی اور غیر مادی اسباب و علل کے ذریعے اس کائنات کو چلاتا ہے۔ تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے ویسے وعدوں پر تو بہت ہی زیادہ اطمینان رکھتے ہیں، لیکن خداوند عالم کا وعدہ کہ جو یقینی ہے ان پر اطمینان نہیں رکھتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ زاریات کی 7-9 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک،
اور مختلف راستوں والے آسمان کی قسم کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں قرآن کریم نے جو قسمیں کھائی ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ میں انسان کی عظمت کی قسم کھائی گئی ہے۔ وہ آسمان کے جس میں عربوں کہکشائیں اور ستارے موجود ہیں، اور یہ ستارے رات کی تاریکیوں میں خوبصورت اور روشن چراغوں کی طرح تمام آسمانوں پر چمکتے ہیں، لیکن مبدا و مات کا انکار کرنے والے زمین و آسمان، پیغمبروں پر نزول وحی یعنی انسانوں کی اعلیٰ کمال کی طرف رہنمائی کے بارے میں خداوند عالم کی تدبیر اور ارادے پر توجہ کیے بغیر شک و تردید کرتے ہیں، اور مختلف بہانوں کے ذریعے پیغمبران الہی اور ان کی تعلیمات کو زیر سوال قرار دیتے ہیں۔ البتہ یہ لوگ صحیح منطق اور مستحکم عقیدے سے بہرامند نہیں ہیں، لہذا ان کے اعتراضات غیر مستحکم اور ان کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں حق صرف ایک ہی ہے، اور منطقی اعتبار سے یہ نہایت ہی مستحکم و واضح ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ جو شخص بھی حق کی شناخت و معرفت رکھتا ہو اور ان پر عمل پیرا نہ ہو تو وہ شخص انحرافات سے دوچار ہو گیا ہے، اور یہ انحراف اسے بے شمار انحرافات و کجروی سے دوچار کرتا رہے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ موت کا انکار کرنے والوں کی گفتگو منطق اور دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، لہذا ان کی باتیں پراکندہ اور کبھی کبھی متضاد اور تناقض سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے، مگر بے راہ روی اور منحرف راہیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ انحراف، لرزش و گناہ دوسرے انحرافات، لرزشوں اور گناہوں کے لیے زمینہ فراہم کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں واپسی کی راہ کو سخت سے سخت تر کر دیتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ زاریات کی 10-14 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين مستقيم يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
بے شک اٹکل پچو لگانے والے مارے جائیں گے جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں. اب پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو, اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے.
سامعین, آیات کریمہ منکرین معاد کی باتوں کو بے بنیاد, جھوٹ اور بہتان اور حدس و گمان پر منحصر جانتی ہیں, اور اس طرح کی گفتگو کرنے والوں کو جہالت و غفلت میں غرق قرار دیتی ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم روشن فکر اور بافہم انسان ہیں. شاید ایک سوال جو قیامت کا انکار کرنے والے پیغمبران الہی اور اہل ایمان سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ ان لوگوں نے گمان کیا تھا کہ چونکہ اہل ایمان قیامت کے واقع ہونے کے وقت سے آگاہ و باخبر نہیں ہیں, لہذا قیامت کا وجود ہے ہی نہیں. حالانکہ بعنوان مثال زلزلے کے آنے کی خبر سے مطلع نہ ہونا زلزلے کے عدم وقوع پر دلیل نہیں بن سکتی. یہ لوگ جب اپنے جسم پر دوزخ کی آگ کو محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک اس پر یقین نہیں کریں گے, اور اس طرح کے سوالوں سے اہل ایمان کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آئیں گے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دین کے بارے میں بے بنیاد اور غیر منطقی باتیں رحمت الہی سے دوری کا باعث ہیں. اگر ہم قیامت کے واقعات کے بارے میں کیسے, کس طرح اور کب واقع ہوگی آگاہ نہ ہوں تو اسے ہم اصل معاد کے بارے میں شک و تردید کا بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں. چنانچہ گروہ نے اسی کو بہانہ بنا کر اصل معاد کا انکار کر دیا ہے.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں.
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. اس کے محافظ ہیں, سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے. کردار کبھی ہم نے پھر ہم نے پرکھنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو, بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے. وظیفہ ہے, بخشش کا سامان ہے. جو حکم دیا اس نے, جو حکم دیا اس نے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 اسفند، 2 شعبان اور 23 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو شعبان سن 396 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ، شاعر اور صوفی خواجہ عبداللہ انصاری پیدا ہوئے۔ وہ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں، جو اس وقت ایران کا حصہ تھا، پیدا ہوئے تھے اور پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے عربی اور فارسی میں نثر اور نظم کی شکل میں بہت سی کتابیں تحریر کی، جن میں مناجات نامہ، محبت نامہ اور زاد العارفین سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تیئیس فروری سن 1792 عیسوی کو برطانوی مصور جوشوا رینولڈز کا انتقال ہوا۔ وہ 1723 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جوشوا رینولڈز نے بتدریج مصوری کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اٹلی کا سفر اختیار کیا، جہاں انہوں نے اطالوی مصوروں کے کام کو قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ برطانیہ واپس لوٹ گئے اور بڑی سنجیدگی اور مہارت کے ساتھ مصوری کا کام جاری رکھا۔ ان کی پینٹنگز میں حیرت زدہ بچی نامی پینٹنگ کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ رینولڈز عمر کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے۔ تیئیس فروری 1799 عیسوی کو فرانس کے فوجی اور سیاسی رہنما نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر تسلط کے بعد شام پر، جو کہ موجودہ شام، لبنان، اردن اور فلسطین پر مشتمل تھا، حملہ کیا۔ نیپولین کا مقصد مصر کے ذریعے برطانیہ کو نقصان پہنچانا تھا، اور شام پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اور عثمانی بادشاہ نے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اس حملے میں اگرچہ نیپولین کو ابتدا میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن چونکہ عثمانی بادشاہ کو برطانیہ اور روس کی حمایت حاصل تھی اور ادھر فرانس میں حالات خراب تھے، اس لیے اسے ناچار اپنے ملک پلٹنا پڑا، اور شام میں فرانس اور عثمانیوں کی جنگ فرانسیسی فوج کی وطن واپسی پر ختم ہوئی۔ تیئیس فروری سن 1955 عیسوی کو معروف مصنف، شاعر اور سیاستداں پال لوئی کلوڈیل کا فرانس میں انتقال ہوا۔ وہ 1868 میں پیدا ہوئے اور سیاسیات کی تعلیم حاصل کی۔ 1935 میں مختلف ممالک میں فرانس کے سفارتکار کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ بعد میں انہوں نے تصنیف، شاعری اور افسانوں پر کام کیا۔ ان کے افکار مسیحی روحانیت اور عرفان سے متاثر ہیں۔ کلوڈیل کے شعری مجموعوں میں آثار بزرگ، معرفت مشرق زمین اور نوید جبرائیل بے طرف مریم عذرا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ دو شعبان سن 1325 ہجری قمری کو ایران میں روزنامہ نسیم شمال کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ اس اخبار کے اکثر مضامین مزاحیہ تنقیدی اور طنزیہ اشعار پر مشتمل ہوتے تھے، اور ایران کے حاکم وقت محمد علی شاہ قاجار اور اس کے کارندوں کی ناانصافی اور ظالمانہ روش کی مذمت میں ہوتے تھے۔ چار اسفند سن 1323 ہجری شمسی کو فقیہ اور بزرگ عالم دین آیت اللہ سید محمد مہدی دورچی نے وفات پائی۔ وہ تقریباً 1240 ہجری شمسی میں اصفہان کے نزدیک واقع ایک گاؤں دورچے کے ایک علم تقوی والے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ سید محمد مہدی نے اپنے والد گرامی کی وفات تک جب وہ 10 سال کے تھے انہی سے تعلیم حاصل کی، اور ان کی وفات کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ دینی علوم کے حصول کے لیے اصفہان چلے گئے۔ آیت اللہ دورچی نے تنگ دستی کے باوجود اصفہان میں پوری سنجیدگی کے ساتھ فقہ و اصول کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور سن 1271 ہجری شمسی میں وہ تعلیم کی تکمیل کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے۔ نجف میں 7 سال تک ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد وہ اصفہان واپس آ گئے۔ اصفہان میں انہوں نے اسلامی علوم کی تدریس کی اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ چار اسفند 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی منظوری اور مجلس شورای اسلامی پارلیمنٹ کی تشکیل کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے آیت اللہ شہید ڈاکٹر محمد حسینی بہشتی کو انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا۔ ان کی تقرری اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک مستحکم عدلیہ کی تشکیل اور اسلامی جمہوری نظام کے استحکام کے غرض سے عمل میں آئی تھی۔ شہید ڈاکٹر بہشتی اہم انقلابی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب فکر و نظر، دانشور اور اہم عالم دین تھے۔ وہ 7 تیر 1360 ہجری شمسی کو انقلاب مخالف دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل الیک و بحرمت القرآن اعتمد علیک و بمحمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لدیک فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
Thank you.